بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ کل حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فضیل ابن عیاض نے خواب دیکھا پوچھا کہ وہ امام مالک کہاں ہیں تو بتایا گیا کہ فوق بہت اوپر ہے. پھر فضیل ابن عیاض زید ابن اسلم کو پوچھ رہے ہیں, دیکھا کہ وہ جنت ہی میں ہیں, پھر بھی پوچھتے ہیں کہ ما فعل اللہ بک, کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا. تو وہ بتاتے ہیں غفر علی بکلمت عثمان التی کان یقول عند ما رأى المیت, کہ جب وہ کسی میت اور جنازے کو دیکھتے تھے امام حضرت امیر المومنین عثمان ابن غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو وہ پڑھتے تھے سبحان الحی الذی لا یموت, جو آج کل تراویح میں کے ترویح میں ہم پڑھتے ہیں. حضرت امین المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر میت کو دیکھتے تو پڑھتے سبحان الحی الذی لا یموت. تو وہ کہتے ہیں کہ میرا یہ ورد تھا, یہ کلمہ میں کثرت سے پڑھا کرتا تھا, اس کی برکت سے اللہ نے مجھے بخش دیا. اسی طرح کسی اور دیکھنے والے نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا, پوچھا کہ آپ کا انتقال ہو گیا؟ فرمایا کیوں نہیں. پھر پوچھا فیما صرت, آپ کا کیا بنا؟ تو جواب دیا بعفو اللہ لا بعملی, کہ میرے کسی عمل سے نہیں بلکہ اللہ کہ عفو بخشش سے میرا کام بنا. تو پوچھا آپ اتنے بڑے امام تھے فما شان العلم؟ فرمایا کہ علم کا تو کیا پوچھتے ہو, اکثر ما نجونا بالتوقف, ہم کسی مسئلے میں جو کہہ دیتے تھے اس میں تو پکڑ ہو سکتی ہوگی, لیکن جو ہمیں نجات ملی وہ توقف سے, اور نہ جواب دینے سے نہ بولنے سے, لادری کہنے کی وجہ سے. اور یہ کتنے بڑے امام, امام مالک کے 17 برس کی عمر سے مسند پر بیٹھے, ساری عمر درس دیتے رہے, احادیث پڑھاتے رہے. تو اتنا جلدی کیسے بیٹھے؟ سب کا اصرار, یہ کہہ رہے ہیں بزرگ, وہ بزرگ خوشامد کر رہے ہیں کہ آپ شروع کیجئے. کہتے ہیں ماں جلس تو حتیٰ شہید علی سبعون, کہ بڑے بڑے ائمہ اور شیوخ حدیث میں سے, مشائخ حدیث میں سے 70 نے مجھے, 70 نے جب تک مجھ پر اصرار نہیں کیا وہاں تک میں اس مسند پر نہیں بیٹھا. تو اور میں نے عرض کیا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان سے بہت بڑے, ہر چیز میں بڑے, عمر میں بھی بڑے, منصب مرتبے میں اور اجتہاد میں ہر چیز میں بڑے. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب حرمین کے سفر سے واپس پہنچے تو وہاں شعرا ہوگا نوجوان علماء کا, تو پوچھا گیا کیف رأیت غلمان المدینہ, مدینہ کے نوجوانوں کا وہاں بہت کام ہے مدینہ طیبہ میں, ماشاء اللہ دنیا سے بڑا رجوع ہے ان کی طرف. تو حضرت امام نے فرمایا کہ ہم نے تو ان سب کو دیکھا, تو ان میں سے اگر نجابت میں کسی میں محسوس میں نے کی ہے فالاشقر الازرق, کہ وہ بڑے خوبصورت نوجوان ایک جن کی نیلگو آنکھیں تھیں یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, وہ نوجوان سب میں نوجوا میں سے بن سکتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں منتخب کرے گا. پہلے پیشین گوئی, ابھی تو نئے نوجوان ہیں. یہی انہوں نے فرمایا کہ 17 برس کی عمر میں میں نے گدی سنبھالی, تو اسی وقت دیکھا ہوگا. تو کسی نے پوچھا تو ان کو امام اعظم نے ایک اور جواب دیا, پوچھا کہ مدینہ طیبہ کا کیا حال, تو فرمایا کیا پوچھتے ہو, رأیت بها علما مبثوثا, بہت علم ماشاء اللہ, وہاں فإن يجمعوه فالغلام الابيض الاحمر, کہ اگر وہ سارا علم اگر کوئی جمع کر لے گا تو وہ خوبصورت سفید و سرخ نوجوان. ابن غانم کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی آپ سے ملاقات پر جو ان کا تبصرہ ہے, تو کوئی تبصرہ ابن غانم نے حضرت امام مالک کے سامنے بیان کیا تو سن کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے تصدیق فرمائی کہ ہاں میں ان سے ملا ہوں. فرأیت رجلا له علم وفهم, لیکن آگے جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو اختلاف تھا تو وہ بھی ساتھ بیان کیا, لو بنا علی اصل یعنی اثر اہل المدینہ, تو جس کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بطور اصول اپنے لیے پسند کیا, چاہتے تھے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کو اپنا لیں, مگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اصول مختلف تھے. تو اب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی اس گفتگو اور اس واقعے اور اس سے کوئی دوسرا نتیجہ نکالے اور اسے گن محسوس ہوتی ہو اس میں جھگڑے کی اختلاف کی, تو وہ جاہل ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ایک عظیم مجتہد ہیں اور ان کے یہاں جو ان کے اصول اور اجتہاد جس پر وہ کر رہے ہیں سارے انہوں نے بتائے, تو کاش کہ جو ہم نے اپنایا ہے اثر اہل المدینہ عمل اہل المدینہ, تو کاش کہ وہ اس کو بھی شامل فرما لیتے. تو جب یہ اتنے بڑے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ باوجود اپنے اس علم و فضل کے, چونکہ شروع ہی سے 17 برس کی عمر سے تحدیث میں لگ گئے اور ان کے یہاں ایک سلاطین کا دبدبہ ان کے دبدبے کے سامنے ہیج تھا, تو کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں, جو ان کا ٹائم ٹیبل جو جس وقت وہ فرمائے تب وہ سنیں گے, کوئی پوچھ نہیں سکتا تھا بول نہیں سکتا تھا ان کے سامنے. کہتے ہیں کہ اور کبھی ساری عمر ان کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا, کہتے ہیں ایک مرتبہ کہ 9 وارث حاجی یا مہمان پہنچ گئے تو وہ صوفیہ کا تذکرہ کرنے لگے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے, پھر وہ تفصیل بتانے لگے کہ وہ ذکر کرتے ہیں اور ذکر کرتے کرتے ان پر حال طاری ہوتا ہے، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، رقص کرنے لگتے ہیں، ناچنے لگتے ہیں۔ تو جب یہ سنا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت زور سے ہنس پڑے۔ تو یہ ایک ساری عمر میں پہلی مرتبہ خدام نے اپنے امام کو ہنستے ہوئے دیکھا، تو انہوں نے سوچا کہ یہ نو وارد کہاں سے آ گیا، کیسی عظیم امتیازی شان تھی، یہ امتیازی خوبی تھی جو ہم نے کسی میں نہیں دیکھی، اور ہم کہتے تھے کہ ساری عمر میں کبھی ہنسے نہیں، یہ کہاں سے آدمی آ گیا یہ کہ جس نے ہمارے امام کو ہنسا دیا۔ تو اب ان کو اس طرح کی باتیں صوفیاء کے متعلق کچھ پہنچی ہوں گی، جس سے انہیں کوئی قبیدگی تھی یا ناپسند فرماتے ہوں گے، لیکن لکھا ہے کہ جب صوفیاء کرام کا صحیح حال انہیں اور صحیح صوفیاء کا حال انہیں پہنچا، تو تب وہ لوگوں کو اس کی طرف متوجہ فرماتے تھے، اور کیا فرماتے تھے کہ العلم لیس بکثرت الروایہ، کہ تم یہ جو روایت اور حدیث پڑھتے ہو کہ ہم نے اتنی حدیثیں حفظ کر لیں، 10,000 کر لیں، 50,000 کر لیں، العلم لیس بکثرت الروایہ انما العلم نور یجعل اللہ فی القلب، کہ وہ تو ایک علم تو نور ہے، جیسا کہ ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں اور ابن عدی نے اپنی کامل میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا۔ تو یہ تبدیلی، اور اس جملے کی شرح میں منابی فرماتے ہیں جامع صغیر کی شرح میں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے علم باطن کی طرف اشارہ کیا، یعنی حدیث پاک تو سراپا نور ہے ہی ہے نور، اس میں کس کو کلام ہو سکتا ہے، تو کوئی ظاہر پرست اور ظاہریہ میں سے کوئی یوں کہے کہ یہ تو حدیث کے متعلق انہوں نے کہا کہ اس کے نور کو فرما رہے ہیں، ہم نے کہا پھر نفی کس چیز کی، نفی تو اسی کی کر رہے ہیں کہ العلم لیس بکثرت الروایہ، اور وہ کوئی دوسرا علم ہے جس کی طرف اشارہ کر کے فرماتا ہے کہ انما العلم نور، کہ علم تو صرف وہ علم ہے جو نور ہے، یجعل اللہ فی القلب۔ اس لیے منابی کو جامع صغیر کی شرح میں اس کی بھی اس جملے کی شرح کرنی پڑی، اور فرمایا کہ اس سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے علم باطن کی طرف اشارہ کیا ہے، یعنی علوم اسرار باطنیہ، کشفیہ، انوار قلبیہ جو صوفیہ کو حاصل ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ علم الباطن سر من اسرار اللہ یقذفہ فی قلب من یشاء من عبادہ، کہ علم باطن اسرار الہی میں سے ایک راز ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس بندے کے دل میں چاہے وہ ڈال دے۔ یہ حضرت امام اعظم کو ہم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پر جو فوقیت دیتے ہیں، تو یہ کوئی ایک طرح کی تبلیغ نہیں ہے اور دعوت نہیں ہے کہ مالکیہ کو ہم حنفیہ بنانا چاہتے ہیں، یا مالکیت چھوڑ کر تم حنفیت کی طرف آ جاؤ، حنفی بن جاؤ، ہرگز نہیں۔ کوئی بننا چاہے گا ہم اس کو بھی روکیں گے، ہم چاروں مذاہب کو حق سمجھتے ہیں۔ علامہ شعرانی نے نہروں کی شکل میں ان چاروں کو دیکھا، قبوں کی شکل میں ان چاروں کو دیکھا، حق جل مجدہ کہ یہاں ملئے اعلیٰ میں ان سب کو عظمت حاصل ہے۔ کوئی بڑا چھوٹا تو ہر گھر میں ہوتا ہے، تو یہی حال ہمارے ائمہ کا ہے۔ اب اور آگے چلیے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 17 برس کی عمر میں مسند پر بیٹھے، اور حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ اپنے متعلق فرماتے ہیں کہ میں 13 برس کی عمر میں حرم مکی میں میں کہا کرتا تھا سلونی ما شئتو، کہ مجھے اللہ نے اتنا علم دیا ہے کہ جو سوال تم کرو میں اس کا جواب دینے کے لیے تیار. کون کہتا ہے؟ 13 سالہ نوجوان. پھر سب نے اصرار شروع کیا کہ نہیں، آپ اس کے منتظر مت رہو کہ آپ سے کوئی پوچھے، اور آپ جو سوال لے کر ہمارے پاس تصدیق کے لیے آتے ہو، پوچھنے کے لیے آتے ہو کہ میرا فتویٰ صحیح ہے یا نہیں، اس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. کب؟ 15 برس کی عمر میں. 15 برس کی عمر سے پھر مشائخ نے آپ سے عرض کیا کہ حضرت آپ ہی ہمارے شیخ اور استاذ اور مکہ مکرمہ والوں کے آپ مفتی. تو 15 برس کی عمر سے پھر آپ مفتی بنائے گئے، اور یہ برکت کس کی تھی کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جب پہنچتے ہیں تو وہ بھی اپنے، ان کے پاس جو فتاوی آتے تھے تو فتاوی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ لکھوا کر کے ان کے حوالے فرماتے تھے شاگرد کے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ ان کی تصحیح کرو اور ان کی تصدیق کرو کہ یہ جواب ٹھیک ہے. اور کیوں نہ ہوتا کہ اللہ نے کس قدر ان کو منتخب فرمایا کہ جب امام شافعی رضی اللہ عنہ کو تراویح میں امام کے طور پر آگے بڑھایا گیا کہ آپ کو آج سے تراویح پڑھانی ہے، تو حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تو میں نے کہا میں حافظ نہیں ہوں، لیکن روز ایک پارہ یاد کرتے اور تراویح میں سناتے، روز پارہ یاد کرتے تراویح میں سناتے، اس طرح ایک مہینے میں قرآن کریم حفظ ختم کیا. تو وہ 13 سال کی عمر میں مسئلے کیوں نہیں بتا سکتے؟ 15 سال کی عمر میں مفتی کیوں نہیں بن سکتے؟ اور قرآن کریم سے شغف کتنا کہ جب کسی کو آپ نے مسئلہ بتایا، پوچھا کہ آپ جو فتوے دیتے ہو کیسے دیتے ہو، تو انہوں نے کہا کتاب اللہ سے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اجماع سے. تو سن کر کہا کہ اجماع یہ کہاں سے لائے، اجماع کیا چیز؟ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا کل آنا. کل جب وہ آئندہ کل اگلے دن جب وہ ساحل پہنچے تو آیت پڑی وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ مومنین کے رستے کو چھوڑ کر جو دوسرا رستہ منتخب کرے گا وہ اس کا رستہ وہ جہنم کی طرف لے جائے گا. تو وہ ساحل کہنے لگا اللہ، یہ تو بہت بڑی دلیل قرآن سے آپ نے دی اجماع کے اس بات کے لیے. تو حضرت امام فرماتے ہیں کہ میں نے تیرے سوال کے جواب کے لیے کل سے اس وقت تک 24 گھنٹے میں قرآن کریم 3 دفعے پڑھا، تمام آیتوں پر میں غور کرتا جاتا، میں نے تیرے سوال کے جواب کے لیے 3 دفعے قرآن کریم پڑھا، تب جا کر یہ آیت میں نے تیرے لیے منتخب کی. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، تو اس سے میں نے استشهاد کیا. اللہ تعالیٰ ہمارے ائمہ کرام کی طرح سے دو دو تین تین مرتبہ تک پڑھنے کی ہمیں بھی ہمت اور قوت عطا فرمائے. ہر چیز میں ہم انہیں اپنا نمونہ بنائیں, ان کے پیچھے چلیں, ان کے جیسے جیسے بننے کی کوشش کریں. یہ سوقی اور بازاری لوگ جن کا کام ہے فتنہ انگیزی, ان کی باتوں میں کیوں آتے ہو؟ مضبوطی سے ان ائمہ کرام کو پکڑو, بزرگان دین کو پکڑو کہ جو ان چاروں ائمہ کی ہمیں دعوت دیتے ہیں, ان کے پیچھے چلو, ان کے پیچھے چل کر ان کے جیسے بننے کی کوشش کرو. جس طرح انہوں نے نمازیں پڑھی, امام اعظم ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے 300 پڑھتے تھے, پھر 500 پڑھتے تھے, پھر 1000 پڑھتے تھے. مجھے مشائخ احمد آباد میں کوئی 3-4 گھرانے, اور اس کے بعد بھی میں احمد آباد کے مشائخ اور وہاں کے لوگوں کے سوا وہ علامہ ذہبی نے جن کے احوال لکھے, ان میں بھی کئی ایک خاندان مجھے ملے جن کا عجیب و غریب بیان. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ 1000 رکعت کا معمول, 1000 رکعت. اس طرح ائمہ نے قرآن ایک پڑھا, حضرت شیخ قدسی روح کا معمول ساری عمر کا ایک دفعے کا, پھر سوچا کہ ہمارے ائمہ نے تو دو دو قرآن شریف رمضان میں وہ پڑھتے تھے, معمول نہیں بنا سکتے تھے, تو ایک مہینہ ایسا گزارا ماہ مبارک کا کہ اس میں 56 قرآن شریف پڑھے. تو اللہ تعالیٰ ان ائمہ اربعہ کے پیچھے چلنے کی ہمیں توفیق دے. یہ بازار کے اور بازاریوں کے شور سے ہم متاثر نہ ہوں, ایسی ہمت اور توفیق حق جل مجدوہ ہمیں عطا فرمائے کہ ان کے پاس ہے کیا, ہے کوئی علم ان کے پاس سوائے لیفلٹ ادھر ادھر پھینک دینے کے, شور مچانے کے, ایک ٹیکسٹ کسی کو بھیج دیا؟ اس سے کیوں متاثر ہوتے ہو؟ اپنے ائمہ اور بزرگوں کو دیکھو, ان کی روز روشن کی طرح ان کی زندگی ہمارے سامنے ہے. انہوں نے ہمارے سامنے ایک صراط مستقیم, صحیح فٹ پاتھ, کلیئر رستہ وہ ہمارے لیے چھوڑ کر گئے. علامہ کمال الدین دمیری نے لکھا ہے کہ علماء مجتہدین جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ, یہ سب ائمہ اہل باطن کے فضل و علم و عرفان کے معترف رہے ہیں. اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تو صرف زبانی اعتراف نہیں بلکہ عملی اعتبار سے لکھا ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے معمولات میں یومیہ روزانہ 300 رکعت کا معمول تھا جو کبھی ناغہ نہیں ہوا. ادھر دیکھا انہوں نے کہ ہمارے استاذ الاساتذہ, میرے اساتذہ کے استاذ, میرے دادا استاذ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب 300 رکعت وہ پڑھتے تھے تو میں کیوں نہ پڑھوں. تو 300 رکعت یومیہ پڑھنے کا معمول. لکھا ہے کہ جب معتصم باللہ نے 28 مہینے جیل میں رکھا اور روز کوڑے لگائے جاتے, پھر واثق باللہ نے جیل میں رکھا, یہی سزائیں جاری رہی, پھر تیسرا سلطان آیا متوکل, اس نے کہیں جا کر رہا کیا ہوگا. تو فرماتے ہیں کہ ان کوڑوں کے باوجود بھی آپ نے جہاں تک ہو سکا اس معمول کو نبھانے کی کوشش فرمائی. 300 رکعت, کتنی جوان مردی اور مردانگی معمولات کی ادائیگی میں. ہم تو ایک پارا پڑھ کر سر پکڑ لیتے ہیں, آگے نہیں پڑھا جاتا. وہاں جلسے میں میں نے بتایا تھا کہ دعا کر رہے ہیں خدا سے کہ اے خدا مجھے بشیر حافی کے قریب دفن ہونا نصیب ہو, ان کے جوار میں پڑوس میں مجھے 6 گز 6 ہاتھ جگہ مل جائے, مجھے وہاں ان کے قریب میں دفن کیا جائے. اسی کی مظفر کو اس وصیت حمیدی کر رہے ہیں کہ میں مر جاؤں تو بشیر حافی کے پاس مجھے دفن کرنا. تو بشیر حافی کتنا عظیم مقام صوفیہ کو اللہ عز و جل نے مقام عطا فرمایا, کتنا عظیم. اس یہی عظمت حاسدین سے ناقدین سے دیکھی نہیں گئی, سنی نہیں گئی, پڑھی نہیں گئی. وہ پڑھ نہیں سکتے تھے یہ حالات, لیکن کیسے تاریخ کو مٹا سکتے ہیں, بدل سکتے ہیں کہ بشیر حافی کے لیے حمیدی نے وصیت کی. جب ان کے قریب دفن نہیں کیا گیا تو 3 برس کے بعد آگر حمیدی اسی حاکم کو, رئیس کو, مظفر کو ڈانٹ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں وصیت کی تھی کہ تم دفن کرو بشیر حافی کے پاس, کیوں نہیں کیا تم نے. تو پھر 3 سال کے بعد کھولا گیا, تو کھولتے ہی قبر کی مٹی ہٹاتے ہی سارا علاقہ معطر, خوشبو سے معطر. اور خطیب بغدادی, اتنے بڑے نقاد جنہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر نقد کیا, لیکن وہ بھی اپنے متعلق دعا کر رہے ہیں کہ بشیر حافی زمزم کا گلاس ہاتھ میں ہے اور دعا ہو رہی ہے کہ الہی مجھے بشیر حافی کے قریب دفن ہونا نصیب ہو. جب انتقال ہو گیا تو کسی صوفی نے اپنے لیے وہاں قبر کھود کر تیار رکھی تھی. روز وہاں جاتے وہ صوفی, اندر بیٹھتے, ایک قرآن ختم کر کے نکلتے وہاں سے, برس ہا برس ان کا معمول. تو لوگوں نے جا کر ان کو سمجھایا کہ بھئی دیکھو یہ جگہ ان کو دے دو. جب وہ تیار نہیں ہوئے تو منطق سے سمجھایا, منطق سے فائدہ اٹھایا. ان سے کہا کہ دیکھو صاف بات, اگر یہ بشیر حافی زندہ ہوتے اور تم اور خطیب بغدادی دونوں مجلس میں پہنچتے تو آپ کو اپنے پڑوس میں بٹھاتے یا خطیب بغدادی کو بٹھاتے. تو کہنے لگے خطیب بغدادی کو بٹھاتے, مجھے اپنے پڑوس میں گود میں نہ بٹھاتے. تو فرمایا کہ یہ ان کے مرنے کے بعد تمہیں کرنا چاہیے. تب جا کر ان کی سمجھ میں بات آئی اور انہوں نے وہ اپنے لیے کھودی ہوئی قبر خطیب بغدادی کے تدفین کے لیے وہاں دفن کرنے کی انہیں اجازت دی اور وہاں ان کو دفن کیا گیا. اللہ تعالیٰ ان سلاسل اربعہ, سلاسل روحانیت پر ہمیں یقین عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.